बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ाविया निगाह के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज भी हम हफ्ते के अहम वाक़ियात पर तज़ज़ियाती नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले मुलाहिज़ा फरमाइए हमारी आज की गुफ्तगू के मौज़ूआत।
ईरानी अवाम की बसीरत और मौका शनासी पर ताकीद। ईरान की जौहरी कामयाबियां और अमरीकी मौकफ। पाकिस्तान में 20वीं आईनी तरमीम का बिल। इराक की दहशतगर्दी में सऊदी अरब का किरदार। ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान सरबराही इजलास।
राबिते के लिए हमारा ईमेल है zawiya_nigah@sahartv.ir।
नाज़रीन, क़ायदे इंक़लाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली ख़ामेनेई ने ईरानी अवाम की बसीरत और मौका शनासी की कदरदानी करते हुए फरमाया कि इन खसूसियात की वजह से मिल्लत ईरान को कभी भी शिकस्त नहीं दी जा सकती। आपने फरमाया कि ईरानी अवाम एक बार फिर पार्लियामानी इंतखाबात में अपनी बसीरत और मौका शनासी का सबूत देंगे। मुलाहिज़ा फरमाइए हमारा तबसरा।
कायदे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह लुज़्मा सैयद अली ख़ामेनेई ने फरमाया है कि बसीरत, इस्तकामत और मैदान अमल में हमेशा अपनी मौजूदगी के नतीजे में ईरानी कौम कभी भी शिकस्त नहीं खाएगी। बुध के रोज शिमाल मगरबी ईरान के इलाके आज़रबाईजान से ताल्लुक रखने वाले उलमाए किराम, सरकारी ओहदेदारों और अवाम के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोगों से खिताब करते हुए कायदे इनकलाब इस्लामी ने इस्लामी इनकलाब की सालगिरह के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूसों में करोड़ों की तादाद में अवाम की मौजूदगी की तरफ इशारा किया और ईरान की बावकार कौम के इस अजीमुशान इकदाम को उनकी मिसाली बसीरत और वक्त शिनासी का सबूत करार दिया। आपने ये बात जोर देकर कही कि मिल्लत ईरान अपनी बसीरत, इस्तकामत और मैदान अमल में मौजूदगी के जरिए कभी शिकस्त नहीं खाएगी और आइंदा होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में भी एक बार फिर अपनी होशियारी और वक्त शनासी का सबूत पेश करेगी। मैदान अमल में हमेशा मौजूद रहने वाले ईरानी अवाम ने इस साल भी इस्लामी इनकलाब की सालगिरह की तकरीबात में भरपूर हिस्सा लेकर नई तारीख रकम की है और इस्लामी इनकलाब की हिमायत जारी रखने का खुलकर ऐलान किया है। ईरान के अवाम हालिया चंद माह के दौरान अमरीका और मगरबी मुल्कों की जानिब से जौहरी प्रोग्राम को बहाना बनाकर डाले जाने वाले दबाव के बावजूद इनकलाबी उमंगों पर डटे रहने का ऐलान कर रहे हैं। अमरीका और मगरबी मुल्कों के हुक्मरान खुलकर ये बात कहते चले आ रहे हैं कि बैंकारी, तजारत और जौहरी शोबे समेत मुख्तलिफ मैदानों में ईरान के खिलाफ लगाई जाने वाली पाबंदियों का मकसद ईरानी अवाम को इस्लामी निज़ाम हुकूमत से मायूस करना और मगरब के नाजायज मुतालबात के मुकाबले में उनके अज़्म समीम में खलल डालना है। सहयूनी हलकों से वाबस्ता ज़राए इब्लाग भी वसी और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुहिम के जरिए ईरानी अवाम को इस्लामी इनकलाब से मायूस करने की भरपूर कोशिश करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके तमाम तर मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद मिल्लत ईरान ने अपनी बसीरत और वक्त शनासी के जरिए इस्लामी इनकलाब की सालगिरह के जुलूसों में भरपूर शिरकत करके दुश्मनों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और कायदे इनकलाब इस्लामी ने अपने खिताब में इसी नुक्ते की जानिब इशारा किया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ईरानी अवाम आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में एक बार फिर मिसाली शिरकत करेंगे और वो कारनामा कर दिखाएंगे जिसके नतीजे में उन हलकों की उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी जो पार्लियामानी इंतखाबात में ईरानी अवाम की शिरकत को कम से कम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कायदे इनकलाब इस्लामी के बकौल मिल्लत ईरान की इस्तेकामत और अंदरूनी इस्तेकाम के नतीजे में ईरान की नौजवान नस्ल अपनी हिम्मत और इस्तेकामत के जरिए ईरान को आलम इस्लाम का कामयाब और तरक्की याफ्ता मुल्क का अमली नमूना बनाने में कामयाब हो जाएगी।
नाज़रीन, इस्लामी जमहूरी ईरान ने 20% की सतह तक अफजूदा यूरेनियम से तैयार की गई जौहरी फ्यूल रॉड को تہران کے تحقیقاتی ریئیکٹر میں نصب کر دیا۔ ایران کی جوہری شعبے کی اس کامیابی پر امریکہ کی طرف سے کچھ متضاد بیانات سامنے آئے ہیں، ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
بدھ کے روز ملک کے اندر پہلی بار 20% افزودہ یورینیم سے تیار کی جانے والی فیول راڈ ایک خصوصی تقریب کے دوران تہران کے جوہری تحقیقاتی ریئیکٹر میں نصب کر دی گئیں۔ اس تقریب میں صدر احمدی نژاد بھی شریک تھے۔ تہران کے جوہری تحقیقاتی ریئیکٹر میں فیول راڈ کی تنصیب کے ساتھ ہی نتنز کے جوہری تنصیبات میں ایرانی ماہرین کی تیار کردہ نئی سینٹریفیوج مشینوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ نئی سینٹریفیوج مشینوں کی تنصیب کے بعد ایرانی ماہرین کی تیار کردہ سینٹریفیوج مشینوں کے ذریعے تیار کیے جانے والے جوہری ایندھن کی پیداوار میں پہلے کے مقابلے میں 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ تہران کے جوہری ریئیکٹر کے لیے فیول راڈ کی تیاری، سینٹریفیوج مشینوں کی تعداد میں اضافہ، نئی نسل کی سینٹریفیوج مشینوں کی ساخت، تیاری اور تنصیب، دراصل 20% افزودہ یورینیم بنانے کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے بعد ایران کی نئی کامیابیوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ تہران کے جوہری تحقیقاتی ریئیکٹر کو اپنا کام جاری رکھنے اور سرطان جیسے موذی امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے نیوکلیئر میڈیسن کی تیاری کی غرض سے 20% افزودہ یورینیم کی ضرورت ہے۔ 2.5 سال قبل ایران نے طے شدہ پروگرام کے مطابق IAEA کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تہران کے جوہری تحقیقاتی ریئیکٹر کا ایندھن ختم ہونے والا ہے، اور جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی کے قوانین کے مطابق درخواست کی گئی تھی کہ مذکورہ ریئیکٹر کے لیے لازمی ایندھن کی فراہمی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں، لیکن بعض غیر منطقی پابندیوں کی وجہ سے عالمی نیوکلیئر سپلائر گروپ کی جانب سے ایران کی اس درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ ایران نے جوہری توانائی کے عالمی ادارے کی نگرانی میں مقامی سطح کی ٹیکنالوجی سے کام لیتے ہوئے 20% افزودہ جوہری ایندھن کی تیاری کا کام شروع کیا، اور آج ایرانی سائنسدانوں کی کوششیں نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہیں۔ ایران نے NPT معاہدے اور IAEA کے رکن ملکوں کو حاصل حقوق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے جوہری پروگرام کو ترقی دی ہے۔ دوسری جانب ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری سعید جلیلی نے گزشتہ دنوں یورپی یونین کی امور خارجہ کی انچارج کیتھرین ایشٹن کے نام میں خط کے ذریعے 5+1 گروپ کی جانب سے جوہری مذاکرات پھر سے شروع کیے جانے کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران ہمیشہ مذاکرات کا حامی رہا ہے اور اس کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ البتہ جیسا کہ سعید جلیلی نے کیتھرین ایشٹن کے نام اپنے خط میں بھی تاکید کی ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت کا انحصار 5+1 گروپ کے تعمیری رویے پر ہوگا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نے ایران کے جوہری حق کے احترام سے متعلق کیتھرین ایشٹن کے بیان کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور بعض دیگر یورپی ملکوں نے نہ صرف جوہری شعبے بلکہ تعلیمی، تجارتی اور تکنیکی شعبوں میں بھی جن کا جوہری پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے، غیر منطقی پابندیاں لگا کر ایران کی ترقی کا راستہ روکنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ وائرس حملوں کے ذریعے ایران کی جوہری تنصیبات میں رخنہ اندازی کرنا اور جوہری سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ اسی مقصد کے تحت کی جا رہی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود امریکہ نہ صرف یہ کہ ایران کی جوہری ترقی اور کامیابیوں کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ دفاعی موقف اختیار کرتے ہوئے ایران کی حالیہ کامیابیوں کے بارے میں زیادہ نئی نہیں اور غیر اہم جیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان وکٹوریا نولین نے بدھ کے روز نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنی ترقی کے بارے میں مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے۔ امریکی ایوان صدر کے ترجمان جی کارنی نے بھی کہا ہے کہ ایرانی حکام نے تازہ جوہری سرگرمیوں کا اعلان کر کے دراصل عالمی پابندیوں سے پہنچنے والے نقصانات سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران کو عالمی پابندیوں سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور وہ اپنی ترقی کے بارے میں مبالغہ آرائی سے بھی کام لے رہا ہے، تو پھر تہران کے خلاف اس سارے شور شرابے اور جوہری تنصیبات پر حملے کی دھمکیوں کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جوہری سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو مختلف شعبوں میں کسی بھی ملک کی ترقی کا اہم ترین پیمانہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جوہری طاقتیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں اپنی اجارہ دارانہ سوچ اور تسلط پسندانہ نظریے کے تحت سائنس اور ٹیکنالوجی تک دوسرے ملکوں کی رسائی کے معاملے کو جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے تناظر میں نہیں، بلکہ جوہری ٹیکنالوجی پر اپنی اجارہ دارانہ پالیسیوں کے تناظر میں دیکھتی چلی آ رہی ہیں۔ اگر یہ ممالک حقیقی معنوں میں جوہری ہتھیاروں کی نابودی کے خواہاں اور جوہری عدم پھیلاؤ کے پابند ہوتے تو برسوں پہلے ہی جوہری ترک اسلحہ کے معاہدے پر عمل درآمد کر چکے ہوتے، جبکہ ایران نے جوہری ہتھیاروں سے پاک مشرق وسطی کی تجویز پیش کی ہے اور وہ عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے خاتمے کا مطالبہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ ایران بنیادی طور پر ایٹمی اسلحے اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے استعمال کو مذہبی اور انسانی اقدار کی روح سے حرام سمجھتا ہے۔
ناظرین، پاکستان کی پارلیمنٹ نے 20ویں آئینی ترمیم کے بل کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ پارلیمنٹ کے اس اقدام کو بالغ نظری کی اچھی مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار جاوید صدیق کے خیالات۔
میرا خیال ہے یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے ماضی میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ان میں یہ اعتراضات ہوتے رہے کہ جی ایک جماعت جو ہے اس نے دھاندلی کی ہے اور اپوزیشن جو ہے ہمیشہ دھاندلی کے الزامات لگاتی رہی ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے ہمارا ہمیشہ سے وہ اس پہ اعتراض ہوتے رہے ہیں اور کہا جاتا تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ یا خود مختار نہیں ہے۔ 20ویں ترمیم میں ایک اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ہوگا اس پر حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر اس کو چنیں گے، اور اس طرح سے جب الیکشنز ہوں گے اس انٹرم یا عبوری حکومت کے زیر نگرانی تو پھر اس پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا کہ جی یہ الیکشنز میں دھاندلی ہو گئی ہے۔ اور الیکشن کمیشن کو بھی یہ اس وقت جو ہے سب سیاسی جماعتوں کا مطالبہ تھا کہ اس کو آزاد اور مختار ہونا چاہیے، اور اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ بھی ایک اچھا فیصلہ ہے اور یہ ایک سیاسی استحکام کا باعث بنے گا، اور جو وہ چیزیں جو ماضی میں عدم استحکام کا سبب بنتی رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اور مثبت اقدام ہے۔ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ہمیشہ یہاں مسئلہ ہوتا رہا ہے، کیونکہ جو عبوری حکومت آئین کے تحت 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہوتے ہیں جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے یا تحلیل ہوتی ہے، ان 90 دنوں کے لیے ایک عبوری حکومت بنتی ہے ہمیشہ۔ اس عبوری حکومت کو بہت سے اس پر اعتراضات ہوتے تھے کہ یہ کسی ایک خاص جماعت یا گروپ کے کو سپورٹ کر رہی ہے، لہذا وہ جو اعتراض ہے اب تو بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب اتفاق رائے سے حکومت اور اپوزیشن جماعتیں بیٹھ کر ایک عبوری حکومت جو ہے اس کو تشکیل دیں گی۔ پہلی بات یہ۔ دوسری یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، اور الیکشن کمیشن کی مدت جو ہے 2 سال سے بڑھا کر جو اس کے ارکان ہیں وہ 5 کر دی گئی ہے۔ تیسری بات یہ ہوئی ہے کہ جو 28 ارکان جن کو سپریم کورٹ نے جن کی رکنیت معطل کر دی تھی، یہ کہہ کر کہ چونکہ الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہے اور ایک نامکمل الیکشن کمیشن نے جو انتخابات کرائے ہیں وہ آئینی اور قانونی طور پر صحیح نہیں ہے، تو اب جبکہ الیکشن کمیشن مکمل ہو چکا ہے تو اس کے نگرانی میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ کا وہ اعتراض جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور ان 28 ارکان کی رکنیت جو ہے وہ بھی بحال ہو گئی ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں اس ترمیم کے ذریعے جو ہے ہوئی ہیں۔ اسی طرح صوبوں کے اندر جو نگران وزرائے اعلیٰ ہوں گے ان کی تقرری بھی اسی طرح ہوگی، اور اگر کوئی جھگڑا یا تنازع کھڑا ہوا تو ایسی صورت میں ایک کمیٹی بنے گی جو کہ حکومت اور اپوزیشن کے ارکان پر مشتمل ہوگی، اور وہ میجورٹی جس طرف ہوگی جس کو نگران وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو منتخب کرے گی یا نامینیٹ کرے گی اس پر سب کو اتفاق ہوگا۔ تو ایک طرح سے یہ ہمیشہ سے ایک سیاسی مسئلہ یہاں پاکستان میں رہا ہے، اور یہ تنازع کھڑا ہوتا رہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے، ایک جماعت نے دوسری کو ہرانے کے لیے غیر قانونی ہتھکنڈے استعمال کیے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک اب ختم ہو جائے گا۔
ناظرین، عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اس ملک میں بدامنی اور دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے، اور اس کے لیے سعودی عرب نے وسیع پیمانے پر بجٹ صرف کیا ہے۔ عراقی حکام سعودی عرب کے اس رویے سے سخت نالاں ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
عراقی خبرساں ایجنسی النخیل کی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی نے عراق میں سرگرم ایک دہشت گرد گروہ سے رابطہ کر کے اس سے کہا ہے کہ وہ عراق کی سنی شخصیات کو اپنی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنائے۔ عراق میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں سعودی عرب کی شرکت کا سب سے اہم محرک اہل تشیع کے خلاف تشہیراتی مہم شروع کروانا اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ عراق میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعات میں ایران ملوث ہے۔ سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ مقرن بن عبدالعزیز ان افراد میں سے ہیں جن کا عراق میں دہشت گرد گروہوں کے ساتھ رابطہ رہا ہے، اور اس نے عراق میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کو ذاتی طور پر حکم دیا ہے کہ وہ عراق میں اہل سنت کے 5 سے 10 تک علماء، پروفیسروں اور ممتاز شخصیات کو قتل کر دیں تاکہ اس ملک میں فرقہ وارانہ فسادات پیدا ہو جائیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی نے عراق میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کو ایک ذمہ داری یہ سونپی ہے کہ وہ شیعہ گروہوں میں اثر و رسوخ حاصل کریں۔ سعودی عرب اور قطر کا شمار خلیج فارس کے ان ساحلی ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے کبھی بھی عراق میں اقتدار کے تناسب کے بارے میں اپنی ناراضگی نہیں چھپائی ہے۔ اب بھی جبکہ عراق شام مخالف اتحاد میں شامل نہیں ہوا ہے، ریاض اور دوحا نے اعلانیہ طور پر عراق کے خلاف دشمنی کا علم بلند کر رکھا ہے۔ قرائن و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب اور قطر نے عراق میں خانہ جنگی کا سلسلہ شروع کروانے کے لیے بے تحاشا دولت خرچ کی ہے۔ عراق میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کو عراق کی ممتاز شخصیات کے قتل کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، جن میں علی الادیب، علا مکی، صالح المستلق، باقر سولاخ، احمد چلبی اور نوری مالکی شامل ہیں، اور یہ طے پایا گیا تھا کہ ان شخصیات کے قتل میں عراق کے قومی اتحاد کو ملوث بتایا جائے تاکہ اس ملک میں خانہ جنگی شروع کی جا سکے۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں موجود کیمپوں میں دہشت گرد گروہوں کی تربیت بھی بغداد کے خلاف سعودی عرب کے مخاصمانہ اقدامات کا حصہ ہے۔ یہ دہشت گرد سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی کی زیر نگرانی تربیت حاصل کرنے کے بعد عراق میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینے کے لیے اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ حالیہ چند ہفتوں کے دوران عراق میں سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے دسیوں دہشت گردوں کی گرفتاری سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ریاض نے نوری المالکی کی حکومت کے خلاف بڑی گھناؤنی سازش تیار کر رکھی ہے۔ البتہ اس بات کا ادراک عراقی حکام کو بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عراقی وزیر اعظم نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ وہ ملک میں بدامنی پھیلانے والے عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ عراقی حکومت نے بارہا کہا ہے کہ اگرچہ وہ ہمسائے ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے کی خواہش مند ہے، لیکن وہ کسی بھی ملک کو اپنے داخلی امور میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گی۔ صحافتی ذرائع نے بغداد حکومت کے اس موقف کو ریاض کے لیے ایک طرح کا الٹیمیٹم قرار دیا ہے، خاص طور پر اس بات کے پیش نظر کہ حال ہی میں عراق میں دسیوں دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں جو سعودی عرب کی شہریت کے حامل ہیں، اور ان میں سے بعض نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے ملک کی خفیہ ایجنسی نے ان کو عراق میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینے کے لیے پیسے دیے ہیں۔
ناظرین، اسلام آباد میں اسلامی جمہوری ایران، پاکستان اور افغانستان کا سہ فریقی سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں تینوں ملکوں نے باہمی تعاون کو مؤثر انداز میں فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ تینوں ملکوں نے یہ کہا ہے کہ خود مختاری، آزادی اور باہمی تعاون کو مقدس و تقدس کو یقینی بنایا جائے گا۔ تینوں ملکوں نے یہ کہا ہے کہ سرحدوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تینوں ملکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گیس پائپ لائن منصوبے پر کسی باہری دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم۔
وعلیکم السلام، جی شکریہ آپ کا۔ جی
گلشن عباس نقوی صاحب، شروع کرتے ہیں گفتگو یہاں سے کہ اس اجلاس کی موجودہ صورتحال میں افادیت کیا ہے؟
جی، یہ اجلاس جو ہے جو کہ تین اسلامی برادر اور ہمسایہ ممالک کے درمیان ہوا ہے اور سربراہی اجلاس ہوا ہے، اور تیسرا اس نوعیت کا یہ تیسرا اجلاس ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے موجودہ جو عالمی حالات ہیں ان کے تناظر میں خاص طور پر. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ موجودہ دور میں عالمی سطح پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ممالک جو ہیں وہ علاقائی ممالک جو ہیں وہ آپس میں تعاون بڑھانے کو ترجیح دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ہزاروں میل دور والے کسی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائیں، بلکہ خطے کے جو نزدیک جو ممالک ہیں جیسے یورپی یونین، افریقی یونین اور اس طرح کے اتحاد جو ہیں وہ وجود میں کافی عرصے سے آ چکے ہیں، اور اب ممالک کا رجحان یہ ہے کہ خود خطے کے ممالک جو ہیں ہر خطے کے ممالک وہی اپنے امور جو ہیں وہ انجام دیں، اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کریں، اپنی مشکلات باہمی طور پر جو ہیں وہ حل کریں. یہ ایک عالمی سطح پر یہ ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام جمہوریہ ایران، پاکستان اور افغانستان کا موجودہ جو عالمی حالات ہیں، خاص طور پر سامراجی طاقتوں کے مقاصد کو اگر ہم دیکھیں، ان کی للچائی ہوئی نظروں کو دیکھیں، ان کے مقاصد کو اگر ہم دیکھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اجلاس ہوا ہے اور اس طرح کے مزید جو اجلاس ہوں گے، جیسے کہ طے پایا ہے کہ اگلا اجلاس جو ہے وہ کابل میں ہوگا افغانستان کے دارالحکومت میں، اور اس سے پہلے جو دو اجلاس ہیں وہ تہران میں ہو چکے ہیں، تو اس طرح کے اجلاس جو ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ امریکہ نے 2001 میں افغانستان پر حملہ کیا تھا 9/11 والے واقعے کے بہانے سے، تو اس کے بعد سے اس خطے کی صورتحال جو ہے وہ بہت ابتر اور اس میں بدامنی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، دہشت گردی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ افغانستان میں منشیات کی پیداوار جو ہے اس میں بے تحاشا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور اب بھی اگرچہ امریکہ جو ہے وہ عراق سے نکل چکا ہے لیکن افغانستان میں ابھی تک موجود ہے، اور اگرچہ یہ بھی طے ہے کہ وہ 2014 تک وہاں سے نکل جائے گا، لیکن اس کے باوجود لگتا یہ ہے اور قرائن یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ کا وہاں سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، چونکہ وہ افغانستان میں اپنے دائمی فوجی اڈے قائم کرنا چاہتا ہے. تو دائمی فوجی اڈے قائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ افغانستان پر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور وہاں پر فوجی اڈے قائم کر کے صرف افغانستان پر اپنا تسلط جو ہے وہ جمانا نہیں چاہتا ہے، بلکہ جو آس پاس کے جو ممالک ہیں، جو ہمسائے ممالک ہیں، ان کو بھی اپنے دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے، اور تو بدامنی جو ہے مجموعی طور پر وہ پھیلانا چاہتا ہے. ایک طرف اس کی یہ کوشش ہے کہ افغان حکومت اس بات پر تیار ہو جائے کہ امریکہ 2014 کے بعد بھی امریکی فوجی جو ہیں وہ افغانستان میں موجود رہیں، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے طالبان کے ساتھ، کہ جن کو خود دہشت گرد گروہ کہتا ہے اور انہی کے خلاف اس نے حملے شروع کیے تھے افغانستان میں، انہی کی حکومت کو گرایا تھا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب اس کا یہاں سے جانے کا وقت ہو رہا ہے اور طے شدہ معاہدے کے مطابق اس کو نکلنا ہے یہاں سے، تو ایسی صورتحال میں اس نے انہی طالبان سے اپنے مذاکرات جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں. تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کو جو ہے وہ فوجی آپشن کی جو ہے وہ فوجی کارروائی کی دھمکی بھی دیتا رہتا ہے، یا اسرائیلی حکام جو ہیں اسے بھڑکاتے رہتے ہیں، تو ان کی طرف سے جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف حملے کی دھمکیاں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، اور امریکہ نے بھی بارہا کہا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی جو ہے وہ بھی ہمارا ایک آپشن ہے، تو اس کو ہم نے ختم نہیں کیا ہے. اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے خود فوجیوں پر حملہ کر کے اس نے 24 سے 28 تک کے پاکستانی فوجی جو ہیں وہ ڈرون حملوں میں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس کے بعد جب حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہوئے امریکہ اور پاکستان کے، تو اس کے بعد اگرچہ کچھ عرصے کے لیے اس نے حملے روک دیے لیکن دوبارہ اس نے حملے شروع کروا دیے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ امریکہ کے جاسوس جو ہیں وہ ان تینوں ممالک میں پھرتے ہیں، تینوں ممالک میں وہ جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیتے ہیں، ایران میں انجام دیتے ہیں، جو سرحدی علاقے ہیں ایران کے افغانستان میں انجام دیتے ہیں، پاکستان میں تو باقاعدہ طور پر ان کے اڈے بھی فوجی موجود ہیں اور وہ کاروائیاں بھی انجام دے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت حال میں کہ جو امریکہ کی اور نیٹو کے فوجیوں کی وجہ سے جو ان ممالک کو درپیش ہے اور جو بد امنی جو پھیلی ہوئی ہے، جو یہ علاقہ جو ہے عدم استحکام کا شکار ہو چکا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا اجلاس جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ بھی سربراہی سطح پر۔ اور اس میں جو ہے اگر یہ تینوں ممالک جس طرح انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے باہمی تعاون کا، اگر اس پر عمل کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدم استحکام کا جو اندیشہ اور خطرہ پایا جاتا ہے، اس طرح کے اجلاسوں کے ذریعے وہ ٹل سکتا ہے اور ختم ہو سکتا ہے۔
بہت شکریہ ناظرین۔ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں ممتاز تجزیہ نگار آغا مسعود حسین صاحب۔ آغا مسعود حسین صاحب، جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
وعلیکم السلام۔
آغا مسعود حسین صاحب، اسلامی جمہوریہ ایران، پاکستان اور افغانستان کا سربراہی اجلاس اسلام آباد میں ہوا، آپ کو اس کے تفصیلات معلوم ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ تینوں ملکوں کا باہمی تعاون ایک دم واضح ضرورت ہے جس کو ہر کوئی محسوس کرتا ہے، یہ تینوں ملک تو باقاعدہ محسوس کرتے ہیں، تینوں ایک دوسرے کے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں یہ بھی واضح ہے، لیکن اس راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کی موجودگی اس علاقے میں ہے، یہ واضح ہے، جو کہ اس تعاون کو کبھی نہیں برداشت کرے گی۔ دہشت گرد گروہ موجود ہیں علاقے میں جو نہیں چاہیں گے کہ یہ ممالک آپس میں متحد ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی کریں۔ اسی طرح سے منشیات کی اسمگلنگ کا ایک سلسلہ ہے جو افغانستان میں جس کی پیداوار ہوتی ہے اور ایران کے راستے کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی اسمگلنگ کے لیے، تو جو مافیا اس میں شریک ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کا اتحاد قائم ہو اور آپس میں کوئی مضبوط تعاون ہو۔ تو ان رکاوٹوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ تینوں ممالک اپنے اس تعاون کو کس حد تک مؤثر بنا پائیں گے؟
دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ایران کی قیادت کا تعلق ہے تو ایران کی قیادت بالکل مخلص ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے افغانستان اور پاکستان کے مابین بھی ایک اچھے مطلب کے تعلقات ہو، مفاہمت ہو، دوستی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں ممالک کی جو عوام ہے وہ تو یقینی طور پر دوستی چاہتے ہیں، مفاہمت چاہتے ہیں، تعلقات کی بہتری چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، لیکن ان کی جو حکومتیں ہیں، مثال کے طور پر ایران کو چھوڑ کے پاکستان کی اور افغانستان کی حکومت تو امریکی نواز ہیں، اور یہ کی نواز حکومتیں جو ہیں یہ وہی کریں گی کہ جو امریکہ چاہے گا۔ آپ تو کرزئی کے بارے میں آپ کی رائے آپ کو تو معلوم ہے کہ کابل کی کوئی بتبریت نہیں ہے، اسی طریقے سے پاکستان میں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ امریکہ ہی کے تعاون سے حکومت میں آئے ہیں اور انہیں کی وہ ساری کاروائی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ شام کے سلسلے میں پاکستان نے جو سیکورٹی کونسل میں رویہ اختیار کیا وہ تو بہت ہی برا تھا، اس کا تو پاکستان کو تو ایبسنس میں چاہیے تھا لیکن انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ احمدی نژاد صاحب جو ایک بھرپور نمائندگی کرتے ہیں ایران کے عوام کی، اور ایران کے عوام جو ہیں جس طریقے سے امریکی سامراج کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ دنیا بھر سلام کرتی ہے، لیکن یہ دو ممالک افغانستان پاکستان یہ کیسے مطلب ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ واقعی مفاہمت چاہیں گے، واقعی ایران کی ان حالت میں جبکہ چاروں طرف سے ایران کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہے یہ اس کی مدد کریں گے؟ یہ نہیں کریں گے۔ یہ جب اپنے ملک میں ڈرون حملے نہیں رکوا سکتے، یہ اپنے ملک میں دہشت گردی کارروائی کو نہیں رکا سکتے، جنود اللہ جو ہے بلوچستان میں بڑا سرگرم ہے، ان کے لوگ وہاں موجود ہیں، ان کو نہیں رکوا سکتے، تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے کوئی خاص نتیجہ نکلے گا۔ یہ ایک کمیونیکے کی صورت میں تو بہت اچھا ہے، اور اس سے کم از کم عوام کی سطح پہ تو ایک خوشگوار تاثرات قائم ہوئے ہیں، لیکن عملی طور پہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے کچھ اثرات ہوں گے۔ یہ تیسری سربراہی کانفرنس ہے، دونوں کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، دونوں میں آپ نے دیکھا کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، کوئی ایک جو پیش رفت ہونی چاہیے تھی پر معنی پیش رفت وہ نہیں ہو سکی۔ تو میں پیسمسٹ نہیں ہوں، نا امید نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ یعنی پیوستر ہے شجر سے امید باہر رکھ، لیکن یہ دونوں حکومتیں جو ہیں وہ امریکی نواز ہیں اور امریکہ کے کہنے پہ کام کر رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی جو ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے مکمل نہیں ہو سکے گا، ان کی طرف سے پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، صرف سروے ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس بات کی غمازی کر رہے ہیں، اس بات کو دکھا رہے ہیں، اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ لوگوں کی سوچنے کا انداز کیا ہے. حالانکہ آصف علی زرداری صاحب نے ایران کے نائب صدر سے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ فوراً ہی اس سلسلے میں پروجیکٹ کو شروع کریں گے, اور یہ ہماری حیات و موت کا مسئلہ ہے. لیکن ابھی تک وہ پروجیکٹ ویسی موجود ہے. بلوچستان کا وزیر اعلیٰ اسلم بھائی ثانی ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر تو شورش ہے تو اس لیے وہ پائپ لائن بن نہیں سکتی. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں ایک حقائق پر مبنی گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھنا چاہیے. ایم بن صاحب مخلص آدمی ہے. میں نے ابھی حال ہی میں ایران میں جو کانفرنس اٹینڈ کی تھی اس سے میں نے ان کی تقریر سنی. وہ ایک نفیس آدمی ہے, وہ دنیا میں امن کے پوشہ ہیں. لیکن ایران کا اپنا ایک انفلوئنس ہے, اس انفلوئنس کو نہ تو سعودی عرب روک سکتا ہے, نہ پاکستان روک سکتا ہے, نہ امریکہ روک سکتا ہے. یہ ایک بڑا, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی آزمائش ہے جو ایران پہ گزر رہی ہے. لیکن اس پورے خطے کے لوگ جو ہیں, بلکہ دنیا کے جو پرامن لوگ ہیں, وہ ایران کے ساتھ ہیں.
بہت شکریہ. آغا مسعود حسین صاحب, آپ ٹیلی فون لائن پر رہیے گا, آپ سے گفتگو ابھی جاری رہے گی. گلشن عباس نقوی صاحب, جو اجلاس منعقد ہوا اس میں تینوں ملکوں کے اعلی حکام ظاہر ہے سربراہان مملکت موجود تھے. پاکستان کی طرف سے بھی فوجی قیادت نے اس میں شرکت کی,
جی
اس کی کیا اہمیت ہے؟
جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ کیا کہ اس وقت ایران, پاکستان اور افغانستان تینوں ممالک کو سلامتی کے خطرات ہیں, اور تینوں ممالک چاہتے ہیں کہ خطے میں استحکام جو ہے وہ پایا جائے, اور عدم استحکام جو ہے وہ اس کا خاتمہ کیا جائے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج جو ہے اس نے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ ہیں, اور اگر امریکہ, یہ واضح طور پر پاکستانی حکام نے یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کرتا ہے, ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرتا ہے, تو پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا بلکہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو اب کہاں تک, جیسے کہ آغا مسعود حسین صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کی حکومت ظاہر ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے اس طرح ڈٹ کر اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی ہے, بلکہ ان کے کہنے پر وہ عمل کرتی ہے. لیکن کہنے کی حد تک, اور جہاں تک صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد پاکستان میں تشریف لے گئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر پاکستان کے اعلی حکام اور خاص طور پر فوجی قیادت کے, جس کا آپ نے ذکر کیا, تو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے, اور شاید امریکہ کو بھی کوئی پیغام دینے کی کوشش کی ہو کہ چونکہ ظاہر ہے کہ اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بھی پہلی سطح پر نہیں رہے, اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اب آئندہ جو ہیں پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ پہلے والی سطح پر اب واپس نہیں لوٹ سکتے ہیں. تو ممکن ہے کہ انہوں نے امریکہ سے بھی کچھ مراد حاصل کرنے کے لیے اس میں شرکت کی ہو, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہو کہ اگر تم ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں کرو گے تو پھر, ظاہر ہے کہ یہ سیاسی سطح پر تو ایسا ہوتا ہی ہے, آپ دیکھیں سیاست جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے. تو پاکستانی فوج جو ہے اس نے جہاں امریکہ کو پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اگر تم ہمارے ساتھ کچھ آن بان کرو گے تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی عوام کو بھی یہ یقین دلایا ہے اور اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے کہ نہ تو ہم اپنی سرزمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال ہونے دیں گے, اور نہ ہی ہم امریکہ کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے. تو یہ ایک طرف سے پاکستانی فوج کی کوشش ہو سکتی ہے اسلامی جمہوریہ ایران کو یقین دلانے کی.
جی آغا مسعود حسین صاحب,
جی
افغانستان اور پاکستان دونوں ہی کو اب اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ ایک قابل اعتماد اتحادی نہیں ہے. دونوں ملکوں کو جو نقصان پہنچے ہیں امریکہ کی طرف سے اور پہنچ رہے ہیں, اس صورتحال میں ایران جو کہ ہمسایہ ملک ہے اور اپنی حمایت میں ثابت قدم رہا ہے, فلسطین کے آپ مسئلے کو لے لیجئے, حزب اللہ کے مسئلے کو لے لیجئے, ایک ایسے ملک پر جو قابل اعتماد ہے امریکہ کے مقابلے میں, یعنی امریکہ کو تر کر کے ایران کی طرف آنا, کیا دانش مندانہ قدم نہیں ہوگا؟
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ایران ہمارے لیے ایک روحانی قوت کا بھی باعث ہے, نہ صرف یہ کہ پڑوسی کے اعتبار سے مادی قوت کے علاوہ روحانی قوت کا باعث ہے، اور ہمارے دوست نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان کی فوج بنیادی طور پر امریکہ کے اب خلاف ہے، اور امریکہ کے ساتھ اس کا تعلقات وہ نہیں ہے جو کہ ایک ماضی میں ہوا کرتے تھے. تو پاکستان کی فوج کی تو یہی خواہش ہوگی کہ کسی طریقے سے ایران کے ساتھ دوستی اور مفاہمت بہت آگے بڑھے، کیونکہ ایران اور پاکستان کا تو ایک بڑا تاریخی رشتہ ہے. 600 سال فارسی زبان جو ہے برصغیر کی سرکاری زبان رہی ہے فارسی زبان، تو وہ تو اپنا رشتہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی بھی حال ہی میں جو چال ہے اس نے تو پاکستان کے عوام کو اتنا مایوس کیا ہے کہ انہوں نے کانگریس کی ایک کمیٹی میں بلوچستان کے مسئلے کو زیر بحث لائے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کا ایک اندرونی معاملہ ہے، ایک داخلی مسئلہ ہے. اس داخلی مسئلے کو وہ اپنی ایک کمیٹی میں اس کو بحث کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے وہ شورش تو اور بڑھے گی، اور ایسے لوگ جو پاکستان سے علیحدگی چاہتے ہیں وہ امریکہ کے حمایت سے مزید جو ہے ان کو قوت ملے گی، طاقت ملے گی، توانائی ملے گی. تو میں تو آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ امریکہ کبھی بھی پاکستان کا قابل اعتماد دوست نہیں رہا. 1965 میں پاکستان اور بھارت کی لڑائی ہوئی تھی، تب بھی انہوں نے امبارگو لگا دیا تھا سارے ساز و سامان پہ. تو 1971 میں بھی اس کا جو ساتواں بحری بیڑا تھا وہ آتے آتے رہ گیا. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تاریخ کے ایک روشن مثال ہیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایشیا میں ان لوگوں کا ساتھ دیں جیسے کہ ایران ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے ہم پر برے دن آئیں گے، معاشی طور پر ہم پریشان ہوں گے، معاشی طور پر ہمیں ہراساں کیا جائے گا، اور جیسے کہ امریکہ کر رہا ہے کئی دھمکی دے رہا ہے کہ تجارت نہیں کرنی چاہیے، لینڈ روٹ کے ذریعے تجارت نہیں کرنی چاہیے، بینکوں کے ذریعے انہوں نے روک دیا ہے ایران پر. کس قسم کی اقتصادی پابندیاں، آج اقتصادی پابندیاں لگ چکی ہیں، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ جو ہے اپنی فوجی طاقت کے ذریعے، ایک سامراجی طاقت کے ذریعے، ایک نیو کالونیلس کنسپٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. پاکستان جو ہے اس کے عوام یقینی طور پر اگر ایران کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ ہوا تو عوام تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ امریکہ کا نہ پاکستان کی موجودہ حکومت کا. کیونکہ میں پہلے بھی آپ سے کر رہا ہوں، بڑی ایمانداری سے بات کر رہا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ امریکی نواز ہے، اور فوج اگر مطلب یہ کہ پاکستان کے معاملات کو اب اگر سامنے نہ لائے خارجہ پالیسی دفاعی پالیسی کے سلسلے میں، تو یہ لوگ جو حکومت کر رہے ہیں پاکستان میں یہ پاکستان کے مفادات کا سودا کرنے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں کریں گے. اور احمدی نژاد صاحب جو پاکستان تشریف لائے انہوں نے واقعی یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھیے یہ صورت حال ہے، اس میں اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا، اگر جہریت ہوئی امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے، تو آپ بھی نہیں بچیں گے. تو یہ ایک قسم کی مطلب سمجھ آنا چاہیے پاکستان کے قیادت کو، اور اگر انہوں نے نہیں سوچا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں روحانی طور پر، مادی طور پر جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں، اور وہ یہ بہت ایمانداری سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ از ناٹ اے فرینڈ آف پاکستان، امریکہ از بیسیکلی ورکنگ فار اٹس اون انٹرسٹ اینڈ وڈ لائک ٹو ڈسٹروائے پاکستان ایران اف ٹائم پرمٹس دیم. لیکن ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت باخبر ہیں اور ایسا ہونے نہیں دیں گے. اگر ایسا ہوا تو پورا خطہ جو ہے یہ آگ اور خون میں جو ہے ڈوب جائے گا، اور امریکی مفادات جو ہیں کبھی بھی پورے نہیں ہو سکیں گے. یہاں سے لے کے لبنان تک، لبنان سے لے کے شام تک، اور شام سے لے کے مراکش تک آپ دیکھیے گا کہ پوری ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی. تو امریکہ کو سوچنا چاہیے، امریکہ کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ ایسا نہیں کرنے دیں گے. اگر کیا تو یہ جہریت پھر رکے گی نہیں، یہ ایران کا مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ پورا عالمی امن کا مسئلہ ہوگا.
بہت شکریہ گلشن عباس نقوی صاحب. امریکہ ظاہر ہے یہ تینوں ملکوں کا اتحاد اور ایک ساتھ آگے بڑھنا ایک اصولی چیز ہے امریکہ کو جو پسند نہیں ہے. امریکہ اس کو روکنے کی کوشش یقیناً کرے گا، کر رہا ہوگا. لیکن خود امریکہ کی جو آج حالت ہے، امریکہ ظاہر ہے اب وہ امریکہ نہیں رہا ہے جو آج سے 10-20 سال پہلے
تھا.
آج اس کی جو حالت ہے، کیا وہ کامیاب ہو سکے گا؟
میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کے حالات جو ہیں وہ بدل چکے ہیں اور بدل رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. امریکہ جو ہے جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ 10-20 سال پہلے والا امریکہ نہیں رہا ہے، نہ صرف کہ ویسا نہیں رہا بلکہ اب اس کی اپنی اقتصادی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ دیگرگوں ہو چکی ہے، بہت زیادہ ابتر ہو چکی ہے. ابھی تک یعنی آپ دیکھیں کہ کافی عرصے سے، کئی برسوں سے امریکہ میں یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا بینکوں کے دیوالیہ ہونے کا، اور وہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے، بلکہ اب بھی گاہے بگاہے ایسی خبریں منظر عام پر آتی رہتی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کا فلاں بینک جو ہے وہ دیوالیہ ہو گیا، فلاں بینک جو ہے وہ، فلاں اس کا مالیاتی مرکز جو ہے وہ دیوالیہ ہو گیا. تو امریکہ کی اپنی اقتصادی حالت ایک طرف جو ہے وہ انتہائی ابتر ہو رہی ہے, اور دوسری طرف جو ہے آپ دیکھیں کہ خود امریکی عوام جو ہیں ان میں بیداری پیدا ہو رہی ہے, جیسے کہ مشرق وسطی کے علاقے میں اسلامی بیداری ایک پھیلی اور یہاں پر حالات میں تبدیلی آئی اور ڈکٹیٹروں کا خاتمہ ہوا. اسی طرح امریکہ کے اندر بھی اگرچہ اسلامی بیداری نہیں لیکن وہ امریکی بیداری جو ہے وہ خود امریکہ کے اندر پھیل چکی ہے, اور وہاں کے عوام کو بھی اس بات کا جو ہے وہ شعور آ چکا ہے کہ ہمارے حکام ہمارے ہی پیسے جو ہیں وہ اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنے مفادات کے مطابق اور ان لوگوں کے مفادات کے مطابق کہ جو امریکہ کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ امریکی عوام کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی کمپنیوں کے لیے وہ جو کام کر رہے ہیں اور اپنی کمپنیوں کے مفادات حاصل کر رہے ہیں, اس طرح کی جنگ عراق اور جنگ افغانستان جیسی جنگیں مسلط کر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو امریکہ کو دنیا میں فوجی اعتبار سے کوئی کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں ہونے والی ہے بلکہ پسپائی ہی اسے اختیار کرنی پڑے گی, جیسے عراق سے اس کو نکلنا پڑا اسی طرح افغانستان سے بھی اسے نکلنا ہی پڑے گا. ایک تو یہ کہ اتنے برسوں سے آپ دیکھیں کہ 2001 سے لے کر اب 2012 جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, تو اس میں کوئی بہت بڑی کامیابی امریکہ کو افغانستان میں حاصل نہیں ہوئی ہے اتنے برسوں میں, ایک عشرے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. تو اب یہ بھی اس صورت میں تھا کہ جب یہاں کے جو ممالک تھے ان میں زیادہ اتحاد نہیں تھا, مشرق وسطی کا جو علاقہ تھا اس میں وہ بیداری نہیں پھیلی ہوئی تھی جی. تو ادھر مشرق وسطی میں بیداری ہے, ادھر جو ہے اسلامی ممالک جو ہیں اور اسلامی حکومتیں جو ہیں ان کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے اور ان میں تعاون کا جذبہ جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے, اور خود خطرات کا ادراک جو ہے وہ اسلامی ممالک کے سربراہوں میں اب زیادہ ہے, چاہے اس کی وجہ جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سوچ اور اس کا نظریہ اور اس کے افکار ہی کیوں نہ ہوں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو سربراہی اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں اب جو ہوا ہے سیف افریقی پاکستان ایران اور افغانستان کا, تو اس کا نظریہ بھی اسلامی جمہوریہ ایران نے ہی دیا تھا. جیسے کہ مشرق وسطی میں جو اسلامی بیداری کی تحریک پھیلی اس کا سرچشمہ بھی ایران کا اسلامی انقلاب ہی تھا, تو ادھر اسلامی سربراہی اجلاس کا نظریہ بھی اسلامی جمہوریہ ایران نے ہی پیش کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف جب نظریہ جو ہوتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے, نظریہ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے, وہ ہر سرحد کو پار کر جاتا ہے. تو اگر اسلامی ممالک کے اندر یہ شعور پھیلتا ہے تو ایک تو اس طریقے سے بھی امریکہ کو جو ہے وہ پسپائی اختیار کرنی پڑے گی, اور دوسری طرف خود امریکہ کے عوام جو ہیں اگر ان میں شعور پیدا ہوتا ہے تو جیسا کہ آغا مسعود حسین صاحب نے بھی کہا کہ امریکہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حکام کو نادانی اور کوئی احمقانہ حرکت مزید کرنے نہیں دیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود امریکی عوام بھی اٹھیں گے اور ان کا جو اٹھنا ہوگا جو ان کی تحریک ہوگی ان کی وجہ سے بھی امریکہ جو ہے اپنے سامراجی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے گا. تو ان دو اعتبار سے اگر دیکھا جائے, ایک تو خود خارجی عوامل جو ہیں اور ایک خود امریکہ کے داخلی عوامل جو ہیں, تو دونوں اگر اسباب و عوامل کا جائزہ لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اپنے سامراجی مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا.
بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. اسلامی جمہوریہ ایران, پاکستان اور افغانستان کا سہ فریقی اجلاس انتہائی اہم ہے باہمی مسائل کو حل کرنے کے لیے, تینوں ملکوں کو ترقی کی راہ پر آگے بڑھانے کے لیے. یہ اجلاس اصولی اجلاس ہے, یہ بالکل اصولی موقف ہے. اس کے سامنے کچھ رکاوٹیں ہیں جیسا کہ دونوں تجزیہ نگاروں نے بیان کیا. ان رکاوٹوں کو کس طرح یہ ممالک عبور کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا مستقبل میں. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اگلی ملاقات اور اگلے پروگرام تک, تو اجازت دیجیے, خدا حافظ.